السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دعوة اور گواہیوں سے متعلق احادیث کا باب ہے. عن الاشعث بن قيس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتدر بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. جس کسی نے بھی قسم کھا کر کے کسی مسلمان بھائی کا مال لیا اور وہ جھوٹی قسم کھا رہا تھا، اس قسم میں جھوٹا تھا، لقی اللہ وهو عليه غضبان، اللہ رب العزت اس سے ملیں گے اس حالت میں کہ اللہ رب العزت اس پر غصہ ہوں گے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹی قسم کھا کر کے، جھوٹی قسم کھانا چھوٹے کام کے لیے بڑے کام کے لیے بہرحال گناہ کی بات ہے، لیکن اگر کسی مسلمان کا مال، کسی مسلمان کی آبرو جھوٹی قسم کھا کر کے لے رہا ہے، تو پھر وہ مسئلہ اور ہی زیادہ گمبھیر ہو جاتا ہے اور ہی زیادہ اہم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ دو حق ہو جاتے ہیں، ایک تو جھوٹی قسم، دوسری کسی مسلمان بندے کے مال کا کھانا. اس وجہ سے قسم کا، جھوٹی قسم کھا کر کے، اور جس کم کھائے گا وہ جھوٹی قسم، جبکہ صاحب مال کے پاس گواہی نہ ہو تو رہ جاتی ہے بات، صرف اس کی قسم سے فیصلہ ہوگا تو پھر جھوٹی قسم سے لے گا. جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہلے فرمایا ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں جن جو فصاحت اور بلاغت کے ذریعے حق کو ناحق ثابت کر دیں اور ناحق کو حق ثابت کر دیں، تو میں اگر ان کو ظاہری ان کی بات سن کر کے کسی مسلمان کا مال دے دوں تو گویا وہ جہنم کا مال کاٹ کر کے دے، جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں، اب چاہے لے یا چاہے چھوڑ دے. اس وجہ سے مسلمان کو چاہیے کہ اس دنیا کی متاع زائل کے پیچھے اپنے اجر کو زائل نہ کرے اللہ تعالیٰ کے یہاں، کیونکہ اس کے ذریعے سے ظلم ہوگا اور ظلمات دنیا میں القیامہ، قیامت کے دنوں کو وہ اندھیرے ہونے کا سبب بنے گا. قرآن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ ان رجلین اختصما الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس لواحد منہما بینہ. پیارے رسول کے پاس دو آدمی مقدمہ لے کر کے آئے، اپنا معاملہ فیصلہ کرانے کے لیے لے کے آئے، ایک جانور کے بارے میں، لیس لواحد منہما بینہ، دونوں میں سے کسی کے پاس گواہی نہیں تھی. فقضا بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینہما نصفین. پیارے رسول نے اس جانور کو دونوں کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کیا. یہ روایت عام قواعد کے خلاف بھی پڑتی ہے، اسنادی طور پر بھی صحیح نہیں ہے. اگر اسنادی طور پر صحیح ہوتی تو پھر اس کی کوئی تعویل، کوئی تفسیر اور تشریح کی جاتی، لیکن فائدہ یہ ہے کہ کوئی ایک مدعی ہوگا، دوسرا مدعا علیہ ہوگا، مدعی کے اوپر کیے جان مدعا علیہ کے ہاتھ میں جانور ہو، یہ کتاب ہمارے ہاتھ میں کوئی آ کر کے دعویٰ کرے کہ یہ ہماری کتاب ہے تو اس کو گواہی لانی ضروری ہے کہ ہاں اس کتاب میں گواہی کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے، گواہی کا مطلب بینہ، گواہی دو آدمیوں کی ضروری نہیں ہے، اس میں ایسی جگہ کوئی ایسی عبارت لکھی ہو جو اس کے ہاتھ کی لکھی ہو، یہ چیز بھی ہو سکتی ہے. ہم لوگ کتاب خریدتے تھے تو چپکے سے اندر کہیں خاص صفحے پر نام لکھ دیتے تھے، کوئی نمبر لکھ دیتے تھے، کیونکہ ایک ہی قسم کی کتاب آتی تھی، کبھی کبھی ایک ہی پریس کی چھپی ہوئی تو ان کی غائب ہوئی تو میری اٹھا لی، یہ میری ہے. تو اس طرح کی چیزیں گواہ بن سکتی ہیں اور یہ دلیل ہو سکتی ہیں کہ ہاں یہ چیز انہی کی ہے. اگر ایسی چیز نہیں ہے تو پھر دوسرے کو چاہیے کہ قسم کھائے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، قسم کھا کر کے یہ کہے کہ اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ یہ کتاب میری ہے، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، سچ بول رہا ہوں، تو اس کے لیے فیصلہ کر دیا جائے گا. یہاں اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ پہلے دونوں کے پاس گواہی نہیں تھی، یہ بھی دعویٰ کر رہا تھا، وہ بھی دعویٰ کر رہا تھا، تو کیا جانور تیسرے کے ہاتھ میں تھا؟ لوگوں نے اس کی تفسیر یہ بھی کی ہے کہ اگر ایک کے ہاتھ میں جانور ہے دوسرا دعویٰ کر رہا ہے تو پھر گواہی اور مدعا بن گئے. لیکن جانور کسی تیسرے کے ہاتھ میں ہے, دو آدمی آپس میں جھگڑے, نہیں یہ میرا جانور ہے, دوسرا کر رہا ہے میرا اونٹ ہے, میری بکری ہے, تو پھر اس حالت میں دونوں کے پاس دونوں کو چاہیے کہ گواہی لے کے آئیں, نہیں ملی تو آدھا آدھا دونوں کو تقسیم کر دی جائے گی. حقیقت میں یہ چیز بہت سے دوسرے آئندہ ایسے مفاسد پر مترتب ہو جائے, اس سے مترتب ہوں گے کہ بہت سے لوگوں کا مال کھانے کا سبب بن جائے گا. کوئی بھی چلتا پھرتا تیسرے آدمی کا مال دو آدمی گواہی جھگڑا کر کے لینا شروع کر دیں گے, اس کو آدھا آدھا دے دیا جائے گا, تیسرا جس کا ہے وہ بیچارہ چیختا ہی رہ جائے گا. اس وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے, اور کہیں بھی آپ دیکھیں گے صحیح روایات صحیح مسائل کے خلاف نہیں ہو سکتی. یہ روایت ضعیف ہے, علماء نے اس کو ضعیف کہا, اور میں حدیث نے اس میں راوی جو تھے وہ ضعیف ہے. اس وجہ سے قاعدہ اپنی جگہ پر رہا کہ جو دعویٰ کرے وہ گواہی لے کے آئے, اور جو مدعا لے ہو وہ اگر گواہی نہیں مل رہی ہے, گواہی ہزار قسم کھا اس کی قسم کا اعتبار نہیں ہوگا, لیکن گواہی نہیں ملی تو پھر قسم کھا کر کے اس کو دے دیا جائے. اگر قسم سے انکار کیا اس کا نام نقول دیا جاتا ہے, فیصلے کی زبان میں نقول, اس نے کہا ہم قسم نہیں کھائیں گے, یہ چیز ہماری ہم قسم نہیں کھائیں گے, تو پھر اس کے خلاف فیصلہ کر دیا جائے گا. وہ شخص کہے گا کہ ہم گواہی لائیں گے, کوشش کیا گواہی نہیں ملی, تو اس سے کہا جائے گا قسم کھاؤ, قسم نہیں کھایا اس نے تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ یہ تمہاری چیز نہیں ہے, مدعی کو یہ چیز دے دی جائے گی. نقول کی بنا پر نقول, اگر اس کی چیز ہوتی تو قسم کھانے میں کوئی بات نہیں ہونا چاہیے. پیر رسول نے خود قسم کھائی ہے کسی چیز کی تاکید کے لیے, تو پھر تم اتنے متورے نہ بنو. بہت سارے ایسے رہتے ہیں کہ ہم اللہ کی قسم نہیں کھائیں گے, اور ہم ہمارا ایمان ہے ہمیں دین ملے گا, کیسے ملے گا جب روح کے اندر اور قانون کے اندر تم نہیں رہو گے تو تمہیں مال کیسے ملے گا. تو بہت سے لوگ اس طرح کر کے جھوٹا دعویٰ کر کے بھی قسم نہ کھا کر کے نکلنا چاہتے ہیں. تو فائدہ یہی رہا کہ اگر نہیں گواہی مل رہی ہے تو قسم کھائے ہو, قسم نہیں کھائے گا تو پھر اس کو مدعی کو دے دیا جائے گا, اور دونوں میں آدھا آدھا بانٹنا یہ صحیح نہیں ہے. البتہ میں نے گزشتہ ہفتے بھی ایک قصہ سنایا تھا, حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحیح قصہ ہے کہ دو عورتوں کے ایک بچے تھے, ایک عورت کے بچے کو بھیڑیا اٹھا لے گیا, دوسری عورت جس کے بچے کو بھیڑیا لے گیا وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ اس کے بچے کو لے گیا ہے, میرا بچہ یہ ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے. حضرت سلیمان کے پاس, حضرت داؤد کے پاس کہتے ہیں قصہ ہے مشہور, کہ حضرت داؤد کے پاس آئے تو حضرت داؤد نے بڑی والے کے لیے فیصلہ کیا ہے. روایت میں ایسا بھی آیا ہے, کیسے اس کو کیا جائے. حضرت سلیمان کے پاس آئے تو حضرت سلیمان نے کہا کہ نہیں, ایسا کرو کہ چھری لاؤ, دونوں کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیں. تو جس کا بچہ نہیں تو وہ تو چاہتی تھی کہ ہمارا بچہ بھی ہمارا چلا گیا, اس کا بچہ بھی کاٹ کر کے مار دیا جائے, ضائع ہو جائے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, کاٹ کر کے آدھا آدھا دے دیجیے. لیکن جس کا بچہ تھا اس کی محبت نے اس کو مجبور کر دیا, اس نے کہا کہ اللہ کے بندے آپ ان کو اسی کو دے دیجیے, ہمارا یہ بچہ نہیں ہے, کاٹیے نہیں, بچے کو کاٹیے نہیں. تو اس سے انہوں نے دلیل لیا کہ یہ جو تیار ہوئی کاٹنے پر بچے کو, یہ جھوٹی ہے, اور ماں اصل وہی ہے جس نے بچے کو بچانے کی کوشش کی. تو یہ سب دلیلیں ہوتی ہیں. قاضی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ لا کر کے دو گواہی سامنے پیش کرے, کچھ ایسے واقعات بیچ میں لاتے ہیں, سامنے لاتے ہیں. آپ نے قصہ سنا ہوگا, یعنی ہمارے اساتذہ سناتے تھے, کوئی بھی ایسی چیز مل جائے جس سے دلیل لے لی جائے کہ آدمی جھوٹا ہے یا سچا ہے. اب وہ کوئی عورت آئی, اس نے اپنے شوہر کے خلاف دعویٰ کیا کہ اس نے ہمیں کان پر بہت زوردار مار دیا, میں سن نہیں پاتی ہوں, تو بلا رہے ہیں تو منہ اسے بنا کر کے اور دیکھ رہی ہے, یعنی یہ ظاہر کر رہی ہے کہ ہم نہیں سن رہے ہیں. تو میں نے کہا اچھا بیٹھ جاؤ, اشارہ کیا بیٹھ گئی, دوسرے لوگوں کے ساتھ مشغول ہو گئی, وہ غافل ہو گئی. اچانک اس کی طرف موڑ کر کے کہا اپنی شرمگاہ چھپاؤ, فوراً اس نے سن لیا اور شرمگاہ سمیٹنے لگی. یہ دلیل ہو گئی کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے. اگر اس نے نہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کاری ہم نہیں سن رہے ہیں, بلا رہے ہیں, سننے کو ظاہر نہیں کر رہے, لیکن اچانک دیکھیے اس نے ایسا کیا. تو ایسا ہوتا ہے. اب بہت دنوں میں یہاں اللہ تعالیٰ معاف کرے, بےچارے مجبوری میں روزی کی تلاش میں بھی بہت سے لوگ ہاتھ چڑھا کر لیتے ہیں, اور یہی لنگڑے بند کر کے بہت سے پیر کو کندھے پہ رکھ کر کے, اور مانگتے تھے چھوٹے بچے, پولیس کو دیکھتے تو اٹھ کے ہاتھ میں لگتے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے. اس وجہ سے کوئی بھی چیز ایسی ہو, دو آدمی میدان میں گئے, جا رہے ہیں میدان میں, ایک کے ہاتھ سے تلوار ہے, لوگوں کے سامنے نکلے ہیں, کوئی تیسرا آدمی نہیں ہے, تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی دوسرا خون میں لت پت اور اس کی تلوار پر خون لگا ہوا ہے. اب کسی نے بھی نہ دیکھا ہو, فرشتوں نے بھی نہ دیکھا ہو, لیکن یہی فیصلہ کیا جائے قاتل تم ہی تھے, تمہارے ہاتھ میں تلوار تھی, تم ہی دونوں تھے, اور اب تمہاری تلوار رنگین ہے خون سے, اس کا مطلب ہے کہ تمہیں قاتل ہو. یہ فیصلہ ہو سکتا ہے. علامہ ابن قیم کی ایک کتاب ہے طرق الحکمیہ, اس میں بڑے عجیب عجیب قصے اس طرح کے اور اس طرح کے فیصلے انہوں نے دکھائے ہیں, ذکر کیے ہیں. اسی طرح ایک کتاب ہے اخبار القضاۃ لوکی ابن خلف, ایک عالم تھے پرانے زمانے کے, انہوں نے قاضی شرح وغیرہ کے اس قسم کے بہت سے واقعات انہوں نے نقل کیے ہیں. وعن جابر رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حلف علی منبر ھذا بیمین حاتمہ تبوا مقعده من النار, جو شخص میرے اس منبر کے پاس یا میرے اس منبر کو پر جھوٹی قسم کھائی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قسم کو توثیق کے لیے کسی مبارک وقت میں یا مبارک جگہ پر قسم لی جا سکتی ہے. اب مثلاً آپ کہیں دوسری جگہ حرم سے باہر ہوں, چل کر کے حرم کے اندر قسم کھاؤ, یہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے. حرم کے اندر کا مطلب حدود حرم ہے, پھر حدود حرم سے چلو کعبہ شریف کے پاس قسم کھاؤ, یہ قسم لی جا سکتی ہے. اسی طرح ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قسم لے لینا جائز ہے, کیونکہ پیارے رسول نے اس کی تصدیق کی, اس کی تقریر کی ہے کہ میرے ممبر کے پاس آ کر کے کسی نے جھوٹی قسم کھائی تو اس کا ٹھکانہ جگ ہویا, اس کا گناہ اور ہی بڑھ جائے گا. اس کو یمین مغلظہ کہتے ہیں, گاڑی قسم. اسی طرح اور جگہ کو وقتوں کا بھی خیال کیا جا سکتا ہے. رمضان کے موقع پر کہا جائے اچھا 27 کی رات کو ہم فیصلہ کے لیے بیٹھیں گے, اس میں جو جس کو قسم کھانا ہوگا وہ قسم کھائے, تو ایک چیز ہوتی ہے اگر اس کے دل میں ایمان ہے تو ڈال جائے گا یقیناً. اسی طرح رمضان کے موقع پر تو یہ سب چیزیں ہیں. اس حدیث سے لی جاتی ہے کہ قسم کو کی توثیق کے لیے زیادہ سے زیادہ تاکید کے لیے گاڑی قسم لی جا سکتی ہے کسی سے, کسی خاص مبارک وقت میں, کسی خاص مبارک جگہ پر, کسی خاص قسم کے ساتھ. ایسی چیز ہے, قسم کی شکل بھی ایسی بنائی جا سکتی ہے کہ ہم دھس جائیں, جیسے ہے کہ قلتال اور ندو ابنا نو ابنا کم و نسا نو نسا کم تم منگ تل فنج اللہ اللہ قیدین, کہ اللہ کی لعنت ہو ہمارے اوپر میں جھوٹا ہوں. اسی طرح لعان جو ہوتا ہے دو میاں بیوی میں, اگر ایک میاں کو شبہ ہوا بیوی کے اوپر کسی غلط کام کا تو پھر وہ لعان کرے یعنی قسم کھائے, تو قسم بھی وہاں سخت قسم کی ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کی لعنت ہو, کہتے ہیں کہ اگر وہ سچا ہو تو میرے اوپر اللہ کی کا غضب ہو. تو گویا اس طرح کا کی گاڑی قسم لی جا سکتی ہے, لیکن آدمی سوچ لے کہ اس کا گناہ اور ہی بڑھ جائے گا, گناہ اور ہی بڑھ جائے گا. اسی معنی کو آپ سمجھ سکتے ہیں آسانی سے کہ حرم پاک میں نیکی تو ایک صلاح ایک لاکھ کے برابر ہے, لیکن کیا برائی بھی تعداد میں بڑھ جاتی ہے یا مقدار میں بڑھ جاتی ہے؟ برائی کا گناہ تو علماء کا فیصلہ یہی ہے کہ گناہ پیر رسول کی حدیث کے مطابق جس نے ایک گناہ کیا اس کا ایک ہی اس کے اوپر ایک ہی برائی لکھی جائے گی, ایک ہی گناہ لکھا جائے, جس نے ایک برائی کی ایک ہی گناہ لکھا جائے گا. لیکن اگر حرم پاک میں کیا یا مقدس اوقات میں کیا تو اس کا گناہ اور بڑھ جائے گا, تعداد میں نہیں لیکن مقدار گناہ جو ہے مقدار عذاب یہ بڑھ جائے گا. ومن يرد فيه بالحاد بذل نجف من عذاب اليم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس حرم پاک میں اگر کسی نے ارادہ بھی کیا ظلم کا تو ہم اس کو سخت عذاب چکھائیں گے. اس طرح اور کہیں ظلم کرے تو اس کا خطرہ کم ہے یا اس کا عذاب کم ہوگا, لیکن حرم پاک میں اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہے تو اس کا گناہ بڑھ جائے, اس کی مقدار بڑھ جائے گی, مقدار عذاب بڑھ جائے گی, یہ نہیں کہ اس کی تعداد بڑھ جائے گی. جس طرح صلات ایک صلات ایک لاکھ کے برابر ہے اس طرح نہیں گناہ بڑھتے ہیں. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه, تین قسم کے ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ رب العزت کلام نہیں کریں گے. وہاں لقی اللہ وہ علیہ غضبان, اللہ غصے کی حالت میں اس سے ملاقات کریں گے. اللہ کے اسماء اور صفات میں جس چیز کا ذکر اللہ نے کیا اپنے لیے یا پیارے رسول نے کیا اس پر ہمیں یقین لانا ضروری ہے, اور اس میں فلسفے کو برت کر کے اس صفت کی تعویل یا اس صفت کا انکار یہ صحیح مسئلہ یا سلف کا مسئلہ نہیں. سلفی مسئلہ جس کو کہتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو عقیدہ تھا کہ جس صفت کے ساتھ اللہ نے اپنے کو متصف کیا ہے اس پر ہمیں یقین لانا ہے. یہ حدیث صحابہ کرام نے بھی سنی لیکن کسی کے ذہن میں اشکال نہیں ابھرا کہ یہ غصہ کیسے اللہ تعالیٰ ہوں گے, اور کھل کر کے اشعری مذہب میں کہہ دیا گیا کہ نہیں, غصہ یا اللہ کی صفت نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ غصہ جو ہے یہ صفت نقص ہے. یہ کہنا غلط ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے جس طرح لائق ہے وہ غصہ کرتے ہیں, اس طرح کوئی بھی صفت ہو اسی طرح ہمیں یقین کر لینا ہے. اللہ نے اپنے لیے ہاتھ کا اس بات کیا, ہم ہاتھ کا اس بات کریں گے, اس کی کیفیت نہیں ڈھونڈیں گے. اب جو لوگ تاویل کرتے ہیں, تاویل کا دروازہ کھولا تو ید کے معنی اللہ کی نعمت لیتے ہیں. نعمت بھی تو آدمی سے مشابہ, کیونکہ آدمی بھی کسی کو کچھ نعمت دیتا ہے, تو یہ سب شبہ کی بنا پر کہ اس سے مخلوق کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے اس کا انکار کیا جائے, یہ غلط ہے. سب سے اصلم طریقہ وہی ہے جیسے کہتے ہیں کہ سلف کا طریقہ کہ ان کو کوئی شبہ لاحق نہیں ہوا. اگر شبہ لاحق ہوتا اس کے بارے میں تو پیارے رسول سے پوچھتے, بڑے مدت کے بعد آ کر کے کسی نے پوچھا حضرت مالک, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے, الرحمن عرش استوا, حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سن 80 میں پیدا ہوئے ہیں, سن 80 میں, سن 79 میں نہیں, سن 91 میں اور سن 179 میں ان کا انتقال ہوا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن 80 میں پیدا ہوئے ہیں, 150 میں ان کا انتقال ہوا. ان اس درمیان انہوں نے پڑھے اور انہوں نے تعلیم حاصل کی, پھر 200 کے بعد وہ بیٹھے عالم بن کر کے اور لوگوں کو فتویٰ دینے. اس درمیان کوئی آیا اور اس نے کہا کہ کئی فستوا اللہ, اللہ تعالیٰ عرض پر کیسے مستوی رہے, یعنی گویا وہ کیفیت پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پالتی مار کے بیٹھے ہیں, اکڑو بیٹھے ہیں خدا خاص کر. اس طرح کی کوئی سوال کا مفہوم تھا واضح طور پر. انہوں نے کہا الاستواء معلوم, استواء معلوم, والکیف مجہول, والایمان علی واجب, والسؤال عن البدع. استواء شریف جانتا ہے کوئی, استواء الکرسی, استواء علی الارض, استواء علی الدابہ, مانا اس کا مشہور ہے, لیکن اللہ کے بارے میں اس کی کیفیت مجہور ہے. ہم اور آپ اپنی کیفیت کو جانتے ہیں کہ پہلے لٹکا کے بیٹھے ہیں, دونوں طرف گھوڑے کے اوپر پہلے لٹکا کے بیٹھے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح بیٹھے وہ کیفیت اللہ نے نہیں بتائی, تو ہم اس میں تامک کوئیاں مار کر کے اپنی طرف سے کوئی ایسی بات نہ کہیں. جتنی چیز بتائیے اس پر ایمان لائیں. یہی تھا صحابہ کرام کا عقیدہ, تابعین اعظم کا عقیدہ یہی تھا. بعد میں لوگ جو آئے اس میں جیسے کہ پیارے رسول نے فرمایا کہ خیر القرون کے بعد لوگوں میں بہت کچھ برائیاں ہوں گی, اسی طرح میرے بعد مصیبتیں آئیں گی صحابہ کے اوپر, تابعین کے اوپر. ان اصحابی انی امانت لاصحابی, میں امن ہوں اپنے ساتھیوں کے لیے, ہمارے ساتھی امن ہیں اپنے بعد کے اپنے ساتھیوں کے لیے. تو گویا جس طرح زمانہ گزرتا گیا, زمانے میں خرابیاں پیدا ہوئی, اس میں کوئی شک نہیں, لوگوں کے دلوں میں غلط عقیدے داخل ہوئے. خاص طور پہ عرب اور عجم کا جو سنگم ہوا, ان کی ملاقاتیں ہوئیں, پرانے عقیدے ان کے ذہن سے نہیں نکلے, اسلام میں داخل ہوئے, ان کی اچھی سے اچھی تربیت نہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ, آپ نے فتح مکہ کیا اور 19 دن بیٹھ کر کے ترتیب دیتے رہے معلمین کی, یہاں تک کہ مؤذن بھی آپ نے مقرر کیا ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور اس کے بعد عطار بن عسید کو مکے کے اوپر گورنر مقرر کیا. سب کچھ ترتیب دے کر کے سکھانے کے لیے, پڑھانے کے لیے پیارے رسول تک اس کے بعد وہاں سے رخصت ہوتے تھے. بعد میں فتوحات ہوئی, لوگوں کی تربیت اس طرح نہیں ہوئی, اس وجہ سے اپنے غلط عقیدے کے ساتھ وہ اسلام کے عقیدے کو ملاتے رہے, یہاں تک کہ ایسے حالات بھی آئے کہ اصل اسلام کا چہرہ بدل گیا. اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں آ کے دیکھیں تو یقیناً اپنے اس, میں یہ نقل کرتا ہوں, ایک دشمن دین کا قول کو کہتا ہے, یعنی گویا دشمن بھی اسلام کو مسلمانوں سے زیادہ اچھا سمجھتے ہیں. کہتا ہے کہ دین اصل جو تھا جس طرح تھا اس کو صحابہ کرام نے برتا, تابعین نے برتا, امام اعظم نے برتا, اس کے بعد اس میں بہت کچھ تبدیلیاں ہوئیں. یہاں تک حالت آ پہنچی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لاکھوں کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم, اگر وہ زندہ ہو کر کے آئے تو اپنے لائے ہوئے اسلام کو پہچان ہی نہیں سکے گی کہ یہی اسلام تھا جو ہم لے کے آئے تھے, جس کو, کیونکہ قبر پرستی ہوتی ہے, پیر پرستی ہوتی ہے, تصوف کے نام سے بہت کچھ غلط عقیدے اور بہت کچھ غلط طریقے, طریقت کے نام سے بہت سے غلط طریقے داخل کیے گئے, اوراد اور عزائت میں شرک برتا گیا, بہت سی چیزیں ایسی ہوئیں. اصل دین اما عمر اللہ اما عمر اللہ مخلصین رہ الدین, اللہ کے دین کو خالص کر کے، اور خالص دین وہی تھا جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اسی دین پر عمل کرنے کا لوگوں کو حکم دیا، اس کو چھوڑ دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح عقیدوں کو بھی اور عقیدے میں بھی تبدیلی آئی. آپ دیکھیں گے صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، کسی نے نہیں پوچھا کہ استواء کے معنی کیا ہیں، غصہ اللہ تعالیٰ کس طرح کرتے ہیں، کسی نے اس کا، کیونکہ ان کی فطرت صاف تھی، ان کی زبان صاف تھی. ایک بدو سے بدو آدمی آ کر کے سنتا تھا آیت اور اس کو سمجھ جاتا تھا. اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، واضح آیات ہیں. کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کے سمجھنے میں اس میں کوئی شک نہیں، ہر ایک کو آسانی نہیں ہے. تو اس کا علم، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاننے والوں کے سامنے اس کو ڈال دیتے ہیں نہ جاننے والے. لیکن عام طور پر قرآن کی آیتیں آپ دیکھیں، میں کہتا ہوں نحو کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، اس کی گٹھیاں سلجھاتے ہوئے پسینہ آ جاتا ہے، لیکن الحمدللہ قرآن پاک کی واضح آیات بالکل آسانی سے سمجھ سکتا آدمی. ٹھیک ہے، ان آیتوں میں بہت کچھ گہرائیاں ہیں، ان گہرائی تک جانے کے لیے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ مقرر نہیں کیا، لیکن عام معنی الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. متوسط قسم کا آدمی اگر ابھی جانتا ہے تب بھی آسانی سے اس کو سمجھ لیا جائے گا، دلوں میں اس کے معنی اترتے جائیں گے. اگر وہ سمجھ رہا ہے صلات میں پڑھتے ہوئے، اس سے خوشو ملے گا. سبحان رب العالی، سبحان رب العظیم پڑھتے ہوئے خوشو نہیں ملے، خوشو ملے گا. لیکن اگر نہیں سمجھتا ہے تو یقیناً خوشو اور خضوع یا نماز میں تعقل حاصل نہیں ہو سکتا ہے. پیارے رسول نے فرمایا ہر ایک کی نماز اسی طرح اسی حد تک کامل ہوتی ہے جس حد تک وہ صلات کو سمجھ کر کے پڑھتا ہے. کہنے کا مطلب دو نکل گئی. یہاں آیت حدیث ہے، سراست اللہ یکلمہ اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہ. تین قسم کے لوگ، تین آدمی نہیں، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کریں گے. یہ حدیث دوسری حدیث سے ہو سکتا ہے ظاہری طور پر ٹکرائے، جس میں حدیث شریف میں آیا ہے ما منا الا وسیکلمہ ربہ ولیس بینہ وبینہ ترجمہ. ہم میں سے ہر ایک سے اللہ تعالیٰ بات کریں گے، روبرو روبرو بات کریں گے. اللہ بندے کے درمیان کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا. تو یہاں پھر فراست اللہ یکلمہ اللہ یوم القیامہ، ہاں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ چھٹکار دیں گے، ان سے بات بھی نہیں کریں. جیسے کہتے ہیں تو اس لائق میں کہ ہمارے پاس ہم بات کریں، ایک عام آدمی آدمی کو ذلیل کرنے کے لیے بات کہہ دیتا ہے، اس طرح کا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں بات کریں گے. لیکن مسلمانوں میں سے ہر ایک سے جو اللہ کی مرضی ڈھونڈتا ہے اس سے بات ہوگی، اس کی اللہ کی بات اس کے لیے باعث سعادت ہوگی. ولا ینظر الیہ، اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. جی ہاں، نہیں دیکھیں گے. اب اس کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ نظر رحمت نہیں دیکھیں گے، یہ بھی اس کو بہت سے علماء نے قبول نہیں کیا. نہیں، نفی کیا ہے تو نفی ہے. غصہ کی حالت میں آدمی جس پر غصہ کرتا ہے اس کو نہیں دیکھتا ہے، یہ تو ایک عام بات ہے. اللہ کی اونچی مثال ہے، اللہ تعالیٰ بھی نہیں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ جیسے کہا ہے اس پر ایمان لائیں گے، لا ینظر الیہ، اس کی طرف دیکھیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ نظر رحمت نہیں دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے یہ سب کرائیں گے کام. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کافروں کو جہنم کی طرف جوک در جوک، جماعت در جماعت آنکا جائے گا. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، جہنم کے پاس آئیں گے، جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے. وقال لهم خزنتها، ان کے جہنم کے خازن، جہنم کے مالک کہیں گے الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم، تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آتے؟ فرشتے بات کریں گے، فرشتے ڈانٹیں گے سب. اللہ تعالیٰ جس سے بات کریں گے گویا خوشی، اس کے لیے خوشی کا باعث ہوگا، جس سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کریں گے اس کے لیے ہلاکت کی باعث ہے. اب یہاں تعویل کی جاتی ہے، لائیں عمرے نظر رحمت سے اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے، یہ ٹھیک ہے، یہ تعویل کی جا سکتی. لیکن اگر کہیں اس کی تفسیر حدیث شریف میں اسی طرح آئی ہو کہ لائیں عمر اللہ نظر رحمت، اس کی تفسیر کی جائے، ورنہ نفی جو کی گئی ہے اس کو اسی طرح نفی کر دیا جائے. اب ہم الگ اس کو اپنی طرف سے تفسیر کرنے لگے تو پھر ہم غلطی میں پڑ سکتے ہیں. سیدھا راستہ ہے کہ جو ظاہر ہے، اسی وجہ سے سلف نے یہ بھی کہا ہے کہ امر روحا کما جات، ان اوصاف کو اسی طرح تم گزار دو جس طرح آئے ہیں. لا ینظر لا ینظر، لا یکلم لا یکلم، اور اس میں ہزار قسم کی پک نکال کر کے تم اس کی کئی تعویلیں کرو، یہ چیز سرے میں نہیں ہے. بولا یہ سکیم، اللہ تعالیٰ ان کو پاک بھی نہیں کریں گے، لیکن مسلمانوں کو، عام مومنوں کو اللہ تعالیٰ پاک کریں گے. لا یزکیم، گویا اللہ تعالیٰ پاک کر کے ان کو، پاک کرنے کا ایک مسلمان گناہوں کے ساتھ ہے لیکن موحد ہے تو ان کے پاس کرنے کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے ان کو، یا یہ کہ یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے جیسا کہ احادیث میں آیا ہے، اللہ چاہے تو گناہگاروں کو، موحد گناہگاروں کو ان کے گناہ کے بدلے جہنم میں داخل کریں، پھر اس کے بعد جب وہ کھڑے ہو جائیں گے، پاک صاف ہو جائیں گے گناہوں سے، تو پھر ان کو جنت اور جہنم کے درمیان ایک نار ہے، اس میں ان کو غوطہ دیا جائے گا، پھر وہ اب آئیں گے. اللہ اکبر. حدیث شریف ہے کہ اب آئیں گے، جیسے ہوتا ہے اس کا مطلب کہ جل کر کے ان کے اعضاء، ہو سکتا ہے کٹ پٹ گئے ہوں، چھوٹے ہو گئے، ان کے اعضاء اب کر کے مکمل ہو جائیں، یعنی وہ پورے جسم کے ساتھ پھر اس کے بعد جنت میں ان کو داخل کرے. یہ بھی ایک تزکیہ کا طریقہ ہے. کافروں کو یہ بھی تزکیہ نہیں ملے گا، اور اس کے علاوہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے کہ پہلے ہی والے میں اس کو معاف کر کے مسلمان گناہگار کو، اگر موحد ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے، اگر وہ شرک کر رہا ہے، ان اللہ علیہ فرآن شرک ابھی، اس چیز پر بھی مسلمانوں کا دھیان کم ہے. لا یزکیم ولہم عذاب علیم رجل علی فضل ماء بالفلاۃ یمنعہ من ابن السبیل. ایک آدمی بیٹھ گیا، پانی ہے میدان میں، بڑی کھلے میدان میں پانی ہے، زبردستی آ کر کے اس پر قبضہ کر لیا، رجل علی فضل ماء، اس پر قبضہ کر لیا، اس نے آ کر کے اپنا ہاتھ اس کے اوپر ڈال دیا، کہا کہ کوئی اس میں پانی نہیں لے سکتا ہے، اور وہ اس کی ضرورت سے زیادہ بھی ہے، یمنعہ من ابن السبیل، مسافروں کو اس سے منع کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بہت ہی سخت ناراض ہو گئے. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، گناہ کبیرہ ہے. ورجل رجل بسلعۃ بعد العصر فحلف له. دیکھیے بعد العصر سے لے کے معنی اس نے خرید فروخت کی کسی سامان کی عصر کے بعد، فحلف له باللہ، اللہ کی قسم کھا کر کے کہا کہ تم کہتے ہو اس کو ہمیں 20 میں دے دو، لا اخذها بکذا وکذا، 20 ریال میں تو ہم نے خود خریدا ہے، اللہ گواہ، اس طرح جھوٹی قسم کھا لیا، حالانکہ وہ 10 میں خریدے ہوئے، 12 میں خریدے ہو، لیکن عصر کے بعد، گویا عصر کے بعد ایک خاص وقت ہوتا ہے، اس کی بھی تعظیم رکھنی چاہیے آدمی کو، اس وقت جو قسم کھائے گا اس قسم کو کا گناہ جھوٹی قسم اگر ہوگی تو اور ہی بڑا ہوگا، لا اخذها بکذا وکذا. اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے نہیں قیامت کے دن. المنفق صلاته بحلف کاذب، جھوٹی قسم کھا کر کے اپنے سامان بیچنے والے سامان کو وہ بیچ رہا ہے جھوٹ بول کر کے کہ اللہ کہیں کبھی تمہیں نہیں ملے گا، میں بہت دور سے لے کے آیا ہوں، 25 کا میں نے خریدا ہے، تم 30 کا لے لو، 5 ہی دے دو، 1 ہی ریال دے دو، حالانکہ اسے بہت سستا خریدا ہو. المنفق صلاته بحلف کاذب فحلف له بالله لا اخذها بكذا فصدقه، اس بیچارے نے اس کی تصدیق کر لی. وہ على غير ذلك، حقیقت یہ ہے کہ جس کی قسم کھائی ہے جتنے میں خریدنے کی اتنے میں اسے نہیں خریدا، اسے کم میں خریدا. ورجل بايع اماما لا يبايعه الا للدنيا فان اعطاه منها وفى وان لم يعطه منها لم يفه. اور وہ آدمی جس کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھیں گے نہ اس سے بات کریں گے قیامت کے دن، جس نے کسی بھی امام وقت سے بیعت کی لیکن اس کا مقصد بیعت تھا صرف دنیا کمانے کے لیے تھا، دنیا داری کے لیے تھا، اللہ کے لیے نہیں تھا. حالانکہ امام کی بیعت اور من ماتا وليس على عنق بیعت امام ماتا ماتا میتتا جاہلیہ، جو شخص مرا اس حالت میں کہ اس نے کسی سے بیعت نہیں کسی امام سے، تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا. امام کا معنی کیا امیر المومنین؟ اگر آدمی کسی ایسے ملک میں ہے جہاں زبردستی، دیکھیے بھی ایک چیز ہے، مسلمانوں کے شیرازہ بندی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ انتظام کیا ہے، اگر کوئی شخص زبردستی آ کر کے قبضہ کر لے، قتل غارت کر کے، اور لوگ اس کے اندر ہو گئے، سب اس کی طاعت میں آ گئے، پھر تیسرے کو اس کے خلاف آواز اٹھانے کی اجازت نہیں، چلے جائے کہ ہتھیار اٹھائے، نہیں اجازت ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسمعوا واطیعوا ان تأمر علیکم عبد العبد، تأمر کا لفظ ہے کہ وہ زبردستی ایک حبشی غلام آ کر کے تمہارے اوپر امیر بن جائے زبردستی، پھر بھی اس کے خلاف تم آواز نہ اٹھاؤ اور اس کی اطاعت کرو. تو کیونکہ اگر اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی، یہ پوری تاریخ کی گواہی ہے، ہر اس زمانے میں بھی ہے، کہ اگر غلط قدم اٹھایا جائے تو اس سے فتنے اور ہی بڑھتے ہیں، مسلمانوں کے جان مال کے نقصانات اور ہی زیادہ ہوتے ہیں. اگر وہ شخص غلط ہے، جب تک وہ کفر کی حد میں نہیں داخل ہوا، پیارے رسول نے فرمایا ہے الا ان تروا کفرا بواحا واضح کفر عندکم من اللہ برہان اللہ کی ہاں تمہارے اس کے خلاف بغاوت کرنے میں واضح دلیل ہو تب تو تم اس کے خلاف بغاوت کر سکتے ہو، ورنہ اس کی اطاعت ضروری ہے. اس موضوع پر بھی مسلمانوں میں بہت کچھ، تاریخ میں بھی بہت کچھ خیانتیں ہوئیں، اس کے پیچھے بہت کچھ مسلمانوں کی خستہ قدر غارت ہوا. لیکن اگر وہ شخص کفر کا حکم دے رہا ہے تو ہر ایک آدمی کو مر مٹنے کا حق ہے، وہی جہاد اصلی جہاد ہے. اگر وہ کفر کر رہا ہے اور کفر کی دعوت دے رہا ہے تو پھر اس حالت میں مسلمانوں کی تنظیم ہونی چاہیے. اگر منظم ایسی کوئی شکل بن رہی ہے جی کہ اس کو کامیاب ہونے کا امکان ہے تب تو اٹھائیں، ورنہ یکا دکا توڑ پھوڑ یا اس طرح کے دفتر جلاؤ اور کچھ یا چلتے پھرتے کسی کو مار دیا جائے، یہ شرعی چیز ہے، یہ ظلم ہے یقیناً. لیکن اگر اس کے خلاف ایسی منظم تحریک بن سکتی ہے کہ جس کے کامیاب ہونے کا امکان ہے تو پھر اس کے خلاف بغاوت کی جا سکتی ہے، ورنہ اس کو اس کے فطرے کے ساتھ چھوڑ دیا جائے جب تک ہمیں چھیڑتا نہیں، ہمیں نماز پڑھنے دے رہا ہے، ہمیں اپنے شاعر کو ادا کرنے کی اجازت دے رہا ہے. اسی وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کہا کہ اسلامی ملک میں جا کر کے بسو، میں بری ہوں اس شخص سے جو کافروں کے ملک میں بستا ہے یا کافروں کے پڑوس میں رہتا ہے. حقیقت یہ ہے یہاں بھی جب حکومت چلی گئی مسلمانوں کی کمزوری آئی تو اپنے اقتصاد کے لیے بیچارے دنیا میں سر مارنے کے لیے مارتے رہے، ادھر کوئی لندن بسا، کوئی امریکہ بسا، کوئی